الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ارباب اعزاء، مومن مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس اعضاء منعقد کی جا رہی ہے، اور آج 7 ذوالحجہ ہے، روز شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے. اس شہادت کی تسلیت و تعزیت خاندان اہل بیت، خاندان پیغمبر، خصوصاً زمانے کے امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امام باقر علیہ السلام کے حقیقی شیعوں اور پیروکاروں سے قرار دے، اور ہمیں امام زمانہ کے ناصروں میں سے شمار فرمائے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. دو آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ایک امام باقر علیہ السلام کی شہادت سے مناسبت سے ہے، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے ہے. سورہ توبہ میں ارشاد رب العزت ہوا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ قرآن مجید کا ایک ایسا امر ہے کہ جو ہمیں پوری حیات میں جس پر عمل پیرا ہونا ہے. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی آل محمد کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں صادقین سے مراد کون ہے؟ یعنی محمد اور آل محمد. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. چنانچہ یہ ساتھ ہونا، اس پہ کئی مقامات پہ میں روشنی ڈال چکا ہوں، یہاں صرف تذکرے کے عنوان سے. یہ ساتھ ہونا دو طریقے سے ممکن ہے، ایک جسمانی لحاظ سے اور ایک روحانی لحاظ سے. جسمانی لحاظ سے بھی دو طریقے سے ممکن ہے کہ ایک ہم ماضی کے زمانے میں چلے جائیں اور اہل بیت کے ساتھ زندگی بسر کریں، یہ ممکن نہیں ہے. اس کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ زمانے کا جو امام ہے ہم اس کے ساتھ زندگی بسر کریں. یقیناً ہماری زندگی صدقہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کا. اگر ہم زندہ ہیں، اگر یہ لیل و نہار ہے، یہ زمین و آسمان ہے، یہ کائنات کا نظام ہے، تو یہ میرے اور آپ کے امام کی وجود کی برکت سے ہے. بے یمن ہی رزق الورا بے وجود ہی ثبتت الارض و السماء، کہ جس کی وجہ سے کائنات میں ہر ذی حیات کو رزق ملتا ہے اور یہ زمین و آسمان قائم ہے، اسے امام زمانہ کہا جاتا ہے. تو ماضی کے لحاظ سے ممکن نہیں کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں، یعنی ہم 11 معصومین کے زمانے میں پاسٹ میں چلے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے. یہ بھی فی الحال ممکن نہیں کہ ہم امام زمانہ کا ساتھ یعنی جسمانی لحاظ سے دیں، یہ بھی ممکن نہیں. ممکن ہے میں ان کے ظہور سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں. لہذا یہاں پر آیا کیا کہہ رہی ہے؟ آیا یہ کہہ رہی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جسمانی لحاظ سے زمانہ حال میں اور زمانہ ماضی میں ممکن نہیں ہے. تو یہاں پہ جو مراد لیا جائے گا وہ یہ لیا جائے گا کہ تمہیں سچوں کے ساتھ ہونا ہے روحانی طور پر، یعنی تم روحانی طور پر 11 ائمہ کے زمانے میں بھی ہو سکتے ہو اور تم امام زمانہ کے زمانے میں بھی ہو سکتے ہو. کس طریقے سے؟ یعنی ہم ان کی پیروی کریں، ان کی اطاعت کریں. اگر میں ان کی اطاعت کر رہا ہوں تو گویا میں انہی کا ناصر ہوں، انہی کا مددگار ہوں، انہی کے شیعہ ہوں، انہی کا پیروکار ہوں. تو بس سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے ایسا کہ جس کو میں کہوں کہ مجھے 4 گھنٹے کے لیے ہونا ہے یا 6 گھنٹے کے لیے ہونا ہے، یا مجھے 7 ضلع امام پنجم کی شہادت دینے، آج میں 2 گھنٹے امام کے لیے نکال دیتا ہوں. نہیں، یہ مراد نہیں ہے. سچوں کے ساتھ ہو جانا یعنی ان کی اطاعت کرنا، ان کی تربیت کے زیر سائے آ جانا. اس لیے کہ ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک میں امام حسین کے ساتھ ہوں، 13 رجب کو میں مولا کائنات کے ساتھ ہو جاؤں، یا پھر 18 ذی‌الحجہ کو عید غدر کے دن مولا کائنات کے ساتھ ہو جاؤں، یا اور تو تاریخیں ہیں. نہیں، یہ مراد یہ نہیں. مراد یہ ہے کہ میں اہل بیت کی تربیت کے زیر سایہ آ جاؤں، میں جہاں پر بھی ہوں گا ان کا کہلاؤں گا. بس کونوا صادقین، یعنی ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے. بس اطاعت کا لازمہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی معرفت حاصل کرنی ہے، ہمیں ان کی پہچان حاصل کرنی ہے. اگر میں پہچان اور معرفت حاصل نہ کر سکوں اور میں امام کے زمانے میں بھی موجود ہوں، ان کو دیکھوں، ان سے مصافحہ کروں، ان کے پیچھے نماز پڑھوں، ان تک اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو، اپنے سوالات کو پہنچاؤں، لیکن اگر ان کی معرفت اور پہچان نہیں ہے تو میرا ان کے زمانے میں ہونا مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. جیسے کہ بہت سارے لوگ تھے جو آئمہ کے زمانے میں تھے، دیکھتے تھے، سنتے تھے، محفل میں آتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کو معرفت نہیں تھی، امام کے کسی کام نہیں آ سکے. کونوا مع الصادقین، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بس سچوں کے ساتھ ہونا یعنی ہم ایسی معرفت حاصل کرنی ہے ہمیں اپنے زمانے کے امام کی کہ ہم اس کے لیے کارآمد اور مفید ثابت ہو سکے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک اور نقطہ جس کو پہلے بھی کسی موقع پہ عرض کیا کہ اگر میں 11 ائمہ کی معرفت رکھتا ہوں لیکن اگر امام زمانہ کی معرفت مجھے نہ ہو، امام زمان کی پہچان مجھے نہ ہو، میں جاہلیت کی موت مروں گا. ممکن نہیں ہے کہ کوئی 11 ائمہ کی معرفت رکھے اور اسی امام زمانے کی معرفت نہ ہو، ممکن نہیں ہے. پھر بھی فرض کر لیتے ہیں، فرض محال کے محال نیز، کوئی شخص 11 ائمہ کی عزاداری کرتا ہے، ان کا نام لیوا ہے، ان کا شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اگر وہ امام زمانہ کی معرفت نہ رکھے، امام کو نہ پہچانے، امام کیا آ کے کرے گا، اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار نہ کرے، تو 11 ائمہ کی عزاداری بھی اس کے کوئی کام نہیں آ سکتی. کیوں؟ مماتا ولم یعرف امام زمانہ، ہی جو اس عالم میں مر جائے کہ اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانے، معرفت حاصل نہ کرے، ماتا میتتا جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مارا. 11 ائمہ کی بھی عزاداری کرے کوئی، کما سے اپنا سر پھاڑ لے، لاکھ عزاداری کرتا رہے، لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، لیکن اگر امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت حاصل نہ کی کہ میں امام کے کیا کام آ سکتا ہوں، میں امام کے لیے کیسے مفید بن سکتا ہوں، میں امام کے لیے کیسے ناصر اور مددگار بن سکتا ہوں، اگر اپنے آپ کو اس نے تیار نہ کیا تو وہ کونوا مع الصادقین کا مذاق نہیں بنے گا اور اس کی زندگی جاہلیت کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گی. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے اور مجھ سے کہا گیا کہ خواتین کے حوالے سے گفتگو کی جائے، تو یہی آیا جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی، تلاوت کی، کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہونا. آج چاہتا ہوں کہ امام کی سیرت سے کچھ ایسے اقوال، نورانی اقوال، کہ جو ہماری زندگی میں ہمارے مددگار ثابت ہو سکیں، جس کو ہم کہہ سکیں کہ آج سال ذی‌الحجہ ہے، آج پانچویں امام کی شہادت ہے، آج ہم ان کے در پر آئے ہیں تو ہم ان سے کیا رزق لیتے ہیں. کیونکہ اہل بیت کے در پہ آنا اور ان سے رزق کا سوال کرنا صرف مادی رزق کے لیے نہیں ہے، بلکہ حقیقی رزق کی طرف، حقیقی روزی کی طرف اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں متوجہ کرایا ہے. صرف مادی رزق کا سوال ہم سے مت کرو، بلکہ معنوی رزق، روحانی رزق، ایسا رزق جو دنیا میں تمہیں ہمارا بنا دے اور تم دنیا میں ہمارے بن کے جیو، تو پھر آخرت میں ہماری شفاعت تمہیں حاصل ہو جائے گی. ایسے بن کے جیو، ایسے زندگی گزارو، ایسا تمہارا لائف اسٹائل ہونا چاہیے. ہم لائف اسٹائل گزارنے کے لیے مختلف برینڈز استعمال کرتے ہیں، مختلف کمپنیز کی پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اہل بیت کے برینڈ پہ جانا ہوگا، اہل بیت کے لائف اسٹائل کو اپنانا ہوگا، اہل بیت کے طرز فکر، طرز عمل و طرز حیات کو اپنا سب کو روش زندگی قرار دینی ہوگی، تاکہ ہمارا جینا بھی ان کے ساتھ ہو، ہماری موت بھی ان کے ساتھ ہو، ہماری دنیا بھی ان کے ساتھ ہو، آخرت بھی ان کے ساتھ ہو. پس کونوا مع الصادقین، یعنی امام کے در پہ آئے ہیں، تو امام کے در پہ آ کے پوچھیں مولا آج کیا رزق دینا چاہتے ہیں، دو تین روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن چاہتا ہوں چونکہ ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، ایک ایسی خاتون کا تذکرہ کروں کہ جس نے آٹھ ائمہ کا زمانہ درک کیا ہے، توجہ رکھیے گا، آٹھ ائمہ کا زمانہ رجعت میں، کہ جب امام ظہور فرمائیں گے بہت سے ائمہ واپس لوٹائے جائیں گے، رجعت ہوگی اور بہت سے مومنین رجعت پائیں گے، ان رجعت پانے والوں میں سے، ان دوبارہ زندہ کیے جانے والوں میں سے 13 خواتین ہوں گی جو امام کی ناصرہ بنیں گی یا ناصرات بنیں گی، توجہ رکھیں، امام کی مددگار بنیں گی، خواتین بھی، خواتین اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں، خواتین کا جو کردار ہے، یہ جو کہا جاتا ہے جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یہ ماں کے قدموں تلے کبھی آپ نے غور کیا کہ کیا مراد ہے اس سے، یعنی جنت جیسا مقام بھی ماں کے پیروں تلے موجود ہے، یعنی ماں کا مقام، عورت کا مقام اتنا بلند ہے کہ جتنی بلندی کو درک کرتے چلے جاؤ جنت کے درجات حاصل کرتے چلے جاؤ گے، لہذا خواتین اپنے آپ کو، مردوں کا معاشرہ ہے، ہمارے یہاں مردوں کی دال گلتی ہے، خواتین کی دال نہیں گلتی، لیکن امام کے ناصروں میں 13 خواتین بھی شامل ہیں، اور ان 13 خواتین میں ایک یہ خاتون بھی شامل ہے جس کا نام حبابہ یا حبابہ والبیہ یا والبیہ لکھا گیا ہے تاریخ میں، جس نے آٹھ اماموں کا زمانہ در کیا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، دو مرتبہ اسے جوانی لوٹائی گئی ہے، امام رضا کا لباس اس کا کفن بنا ہے، اور اس کو امام کی معیت، امام کی نصرت، امام کی شاگردگی، امام کے محضر میں زان و ادب طے کرنے کا صلہ یہ ملا کہ اس کو امام زمانہ کے ساتھ ان کے زمانے میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ یہ امام کی ناصرہ بن سکے، مل کے درود بھیجیے محمد و آلہ محمد. یہ کون ہے؟ ایک عام مومنہ ہے، امین المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جی رہی ہے، شردت الخمیس، یہ شردت الخمیس ایک فوجی علاقہ ہے جہاں پر مولا کائنات ایک تازیانہ لے کر ایک مچھلی فروش کو تازیانہ لگا رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی مچھلی کو بیچ رہا تھا جو جائز نہیں تھی، مولا نے کہا اے بنی اسرائیل و بنی مروان کے مسخ شدہ گان کی مچھلی بیچنے والے، تو وہاں جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ بنی اسرائیل تو سمجھ میں آتے ہیں، بنی مروان کے مسخ کون سے لوگ ہیں؟ امام علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں وہ لوگ جو داڑھی کو مونڈ کر اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں وہ بنی مروان میں سے ہیں، وہاں پر یہ خاتون کھڑی تھی، اس کا لقب تاریخ میں صاحبۃ الحساد کے نام سے لکھا گیا ہے، صاحبہ یعنی رکھنے والی، حساد یعنی سنگریزے، یعنی مٹی کے دانے، سنگریزے وہ معمولی ذرے ہوتے ہیں ریت کے جنہیں سنگریزے کہا جاتا ہے، صاحبۃ الحساد کہا جاتا ہے، تاریخ میں اس کو صاحبۃ الحساد کے نام سے یاد رکھا گیا ہے، یعنی تاریخ میں جہاں پر بھی صاحبۃ الحساد آ گیا اس کا نام حبابہ ہے یا حبابہ ہے، دونوں طریقے سے لکھا گیا ہے، یہ امیر المومنین کی یہ اس ماجرا کو دیکھ رہی تھی، امیر المومنین جب واپس پلٹے تو یہ بھی واپس آئی اور کہا کہ مولا بتائیے آپ کی امامت کی دلیل کیا ہے، توجہ رکھیے گا، مولا آپ کی امامت کی رہنما کیا ہے، میں کیسے سمجھوں کہ آپ بھی امام ہیں اور آپ کے بعد جو آنے والے آئمہ ہیں وہ بھی امام برحق ہیں، کوئی جھوٹا دعویٰ نہ کرے، توجہ رکھیے گا، اتنی شارپ مائنڈ یہ خاتون ہے، توجہ رکھیے، امام علی سے دعوائے امامت پوچھ رہی ہے، توجہ رکھیے گا، یعنی شاگردگی اختیار کرنے کی بھی دل گردہ چاہیے، آئمہ کا شاگرد ہونا کوئی معمولی بات نہیں، آٹھ آئمہ کی شاگرد ہے یہ لبابہ نامی خاتون، امام علی نے کہا یہ سامنے جو ریت پڑی ہے حبابہ یہ میرے پاس لے آؤ، اب یہاں سے پتہ چلا کہ خاتون معاشرے میں جا سکتی ہے، سوال کر سکتی ہے، زان و ادب طے کر سکتی ہے، یہ جو ہم نے قدغن لگا رکھے ہیں، پابندیاں لگا رکھی ہیں خواتین پر کہ یہ کام نہیں کریں گی، بازار نہیں جائیں گی یا مثلا علم حاصل نہیں کریں گی، یہ روایت یہ بتا رہی ہے، آئمہ آٹھ آئمہ کو در کیا ہے، امام علی سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام تک کا زمانہ، کوئی معمولی زمانہ نہیں ہے، توجہ رکھے گا، دو مرتبہ اس کی جوانی کو لوٹایا گیا ہے، امام حسین کی برکت سے اس کو شفا ملی ہے، دو آئمہ کا تذکرہ میں کروں گا، چنانچہ اس نے کہا مولا آپ کی امامت کی دلیل کیا ہے، مولا نے کہا یہ سنگریزے جو ہیں اٹھا کے لاؤ، یہ گئی اور اپنی مٹھی میں اس نے وہ خاک کے ذرے اٹھائے اور مولا کائنات کی ہتیلی پر رکھ دیے. مولا کائنات نے انہیں نرم کیا اور اپنی انگشتر مبارک سے اس پر مہر لگائی. مولا کی انگشتر مبارک پر علی نام لکھا تھا, مولا نے سنگ ریزوں پر علی کے نام کی مہر لگا دی اور کہا, یاد رکھنا میرے بعد جو بھی امام یہ کام کرے سنگ ریزوں پر مہر لگائے توجہ رکھے گا. اب سنگ ریزوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا, مٹی کو سالڈ فارم میں نہیں رکھا جا سکتا. مٹی کیا ہے؟ بکھرنے والی ہے, ذرات میں ہے, پارٹس میں ہے, مٹی جمع نہیں ہو سکتی, سالڈ فارم میں نہیں ہے. لیکن علی وہ ہے کہ جہاں پر چیزیں بھی اپنی ماہیت تبدیل کر لیتی ہیں. علی کے ہاتھ پر علی نے کیا کیا, مولا کائنات نے اپنے ہاتھ کی مہر لگائی اور کہا کہ جو شخص اس مٹی پر اپنے نام کی مہر لگا دے وہی تیرے زمانے کا امام ہے, اسی کی اطاعت واجب ہے. مل کے درود بھیجے محمد وآل محمد. اب کیا ہوا, امام علی کی شہادت ہوئی. اب اس نے یہ سنگریزے مٹی اٹھا کے اپنے پاس محفوظ کر لی. امام حسن کی خدمت پہنچی, کہا کہ آپ امام برحق ہیں. کہا کب اس کے ہی کچھ کہتی. امام نے کہا لاؤ وہ مٹی لے آؤ جس میں میرے بابا نے مہر لگائی تھی. اور یہ کہہ کر امام نے اپنی انگشتر مبارک سے اپنے نام کی مہر لگائی. امام حسین کے زمانے پہنچی, مریض ہو چکی ہے, بیمار ہو چکی ہے. امام نے اس کے ہاتھ پر یا اس کے سر پہ چادر ڈالی, دعا فرمائی اور یہ دوبارہ سے صحت یاب ہو گئی. امام حسین علیہ السلام نے مہر لگائی. امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں اس کی عمر 113 برس لکھی گئی ہے غالباً, جی 113 برس لکھی گئی ہے. کیونکہ بہت ساری جزی معلومات تھیں وہ میں نے صفحے پر منتقل کر لی تاکہ میں دقیق انداز سے یہ واقعہ آپ کی خدمت پہنچا سکوں. تاریخ میں لکھا ہوا ہے اور یہ وہ صحابیہ ہے آٹھ امام کی, یہ واحد صحابیہ ہے, مرد بھی کوئی ایسا صحابی نہیں جس نے آٹھ ائمہ کا زمانہ در کیا ہو. تو وہ جو رکھے گا کہ اس سے فقہی روایات نقل کی گئیں, شیخ طوسی, شیخ مفید اور دوسرے بڑے بڑے علماء امامیہ نے اس سے نقل شدہ روایات کی صحت پر مہر تصدیق ثبت کی ہے. اب امام سجاد کی خدمت میں پہنچی, راشہ بہت تھا. وہاں پہ امام نے اپنی انگشتر مبارک سے اشارہ کیا اور اس کا راشہ دور ہو گیا اور یہ صحت مند ہو گئی, جوانی لوٹا دی گئی. پھر چھٹے امام کے زمانے میں, ہر امام کے زمانے میں پہنچی ہے. یہ اتنی عالمہ فاضلہ مجتہدہ صابرہ تقیہ نقیہ خاتون تھی کہ لمبے لمبے سجدے کرتی تھی, عبادت کرتی تھی, تقوی پرہیزگاری اس کی روش زندگی تھی. امام کی خدمت پہنچی اور کہا, امام لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ تم امام کی ماننے والی ہو, دیکھو تم اتنی مریض ہو, تم اتنی عارض میں مبتلا ہو, تمہارے زمانے کا امام ہوتا وہ تمہیں دعا دیتا. امام نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں, آپ زنان خانے میں تشریف لے جائیے, وہاں خواتین جب آپ اپنے بدن سے چادر رہیں گی تو آپ کے بدن پر برس نامی کوئی داغ دھبا کوئی بیماری وجود نہیں رکھتی ہوگی. یہ زنان خانے میں گئی جہاں امام کی مستورات تھیں, یہاں امام نے دعا کی. وہ کہتی ہیں میں نے امام کے لب ہلتے ہوئے دیکھے لیکن میں نے امام کی دعا نہیں سنی, میں زنان خانے میں گئی, وہاں خواتین نے مشاہدہ کہ میرے بدن پر بیماری نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی. یہ ہے امام کا جذبہ. کے درود بھیجے محمد و آل محمد. چھٹے امام کے زمانے میں یہ پہنچی امام کی خدمت میں, امام کے صحابی بیٹھے جلیل القدر صحابی. امام نے پوچھا کیوں آئی ہو, کہا کہ مولا سوالات ہیں. اب اس نے سوالات کرنے شروع کیے حبابا نے, اس خاتون نے امام کو در کرنے والی. کیا ہوا, جب سوال کر چکی چلی گئی تو امام نے اپنے اصحاب سے پوچھا کیا ایسے سوالات کبھی تم نے سنے ہیں, توجہ رکھیے گا. تو انہوں نے کہا کہ مولا آج تک ہم نے ایسے سوالات نہیں سنے. چشم مر روشن شد, یہ سوالات, یہ ذکاوت, یہ ذہانت, یہ فراست ہم نے آج تک کسی میں نہیں دیکھی. جو تقوی اختیار کرتا ہے, اہل بیت کی راہ پہ چلتا ہے تو ایسے ہی ذہین و فتین ہوا کرتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اس کو صاحبۃ الحساد کہا جاتا ہے. اور دو مرتبہ میں نے کہا یہ جوانی لوٹائی گئی. آٹھویں امام کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا اور امام رضا کا لباس اس کا کفن بنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین اس منزل پہ پہنچ سکتی ہیں کہ جہاں پر وہ امام کی شاگردہ بن سکتی ہیں، امام کی تلمیذہ بن سکتی ہیں، اور فقہی روایات ان سے نقل کی گئی ہے، اور یہ ان 13 خواتین میں ہے کہ جو امام کی زمانے میں رجت پائیں گے، لوٹائے جائیں گے اور امام کے ناصر بنیں گے۔ اب وہ ان نصرت کا انداز کیسا ہوگا، ظاہری بات ہے کہ تلوار سے جہاد تو خواتین میں ساقط ہے، لیکن امام پھر ان سے انہی کے مطابق جو ہے ان سے کام لیں گے اور انشاءاللہ وہ نصرت فرمائیں گے۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور عجیب ایک روایت آج میں نے پڑھی، میں سرچ کر رہا تھا دیکھوں کہ امام نے خواتین کے لیے بھی کوئی جملہ کہا ہے، یوں تو رسول اللہ کی روایت بھی موجود ہے، المرأۃ ریحانۃ ولیست بقہرمانہ، عورت پھول ہے، عورت کوئی پہلوان نہیں ہے کہ تم اس سے مختلف کام لیتے، عورت پھول کی مانند ہے، المرأۃ ریحانہ۔ مولا کائنات سے بھی روایت ہے، امیر المومنین سے بھی روایت ہے کہ عورت پھول ہے، پھول سے کیسے سلوک کیا جاتا ہے؟ توجہ رکھیے گا، مردوں کا معاشرہ ہے، دال ہماری گلتی ہے، بات ہماری چلتی ہے، خواتین کی تو کوئی شنوائی ہوتی نہیں ہے۔ کسی موقع میں میں نے کہا تھا یہ جو ہم راگ الاپتے رہتے ہیں، عورت ناقص العقل ہے، اور آپ کی خدمت عرض کروں مولا علی کا قول نقل کرتے ہیں، تو یہ دیکھا جائے گا مولا نے کس موقع پہ قول کہا ہے، کہاں قول کہا ہے، کس سینیریو میں کہا ہے، کن حالات میں قول کہا ہے۔ آیا سب خواتین کے لیے ہے عورت ناقص العقل ہے، یا خاص خواتین کے لیے، یا خاص حالات میں کہا گیا ہے؟ یاد رکھیے گا، اہل بیت کے فرامین کو سمجھنے کے لیے ان کے زمانے میں لوٹنا ضروری ہے، تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ امام نے یہ فعل، یہ عمل، یہ جملہ، یہ سینٹنس کب، کن حالات میں کہا۔ مثلا ایک دفعہ امام کہتے ہیں، مثلا فقہی مسئلہ ہے، فقہی مسائل میں قسم کی روایات ہیں، امام نے کہا یعید الصلاۃ، وہ نماز دہرائے گا۔ ایک اور راوی آئے، اسے مجھے امام نے کہا لا تعید الصلاۃ، تم نماز نہیں دہراؤ گے۔ ایک ہی مسئلہ ہے، دو جواب ہیں، تو دیکھنا پڑے گا یہ جو امام کہہ رہا ہے کہ نماز دہرائے گا، نماز کے اعادہ کرے گا، یہ کن حالات میں کہا ہے، اور نماز نہیں دہرائے گا یہ کن حالات میں کہا ہے۔ ممکن نہیں ہے ایک ہی امام سے ایک قول مثبت ہو اور ایک قول منفی ہو، ایک قول پازیٹیو ہو ایک قول نگیٹو ہو، ایک قول کرنے کے لیے ایک قول نہ کرنے کے لیے ہو۔ تو نہ کرنے والا قول حتماً تقیہ کی طرف اشارہ کرے گا، یا اگر کرنے کی طرف اشارہ دے وہ بھی تقیہ کے حالات کی طرف اشارہ کرے گا، وہ دیکھنا پڑے گا۔ لہذا امام کے کسی قول کو سمجھنے کے لیے ان کے زمانے میں جانا ضروری ہے۔ جو آج چند سر پھرے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب چند امام کے قول کو علل الشرائع اور وسائل الشریعہ سے لے کر مجتہدین کو چیلنج کرتے رہتے ہیں، ان بیوقوفوں کو پتہ ہی نہیں کہ امام کا زمانہ کیا تھا، امام نے کن حالات میں یہ فتویٰ دیا ہے، کن حالات میں یہ قول دیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ ایک قول لیتے ہیں اور فتویٰ کو چیلنج کرنے لگتے ہیں۔ لہذا امیر المومنین جو کہ خواتین ناقص العقل ہیں، تو اس کی میں ایک دلیل دیتا ہوں، اور یہ دلیل جو ہے وہ مولا کے قول کی تائید کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ سب سے پہلے بالغ کون ہوتا ہے، مرد ہوتی ہے یا عورت ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے عورت۔ خب بلوغت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نماز واجب، روزہ واجب، پردہ واجب، اور اگر کمانے والی ہے تو خمس و زکوٰۃ واجب، اگر کمانے والی ہے 9 سال کی عمر مثلا عرض کر رہا ہوں۔ خب اس کا مطلب ہے کہ عبادات کے لیے خدا نے خاتون کو پہلے بلایا ہے، عبادات کے لیے جسمانی بلوغت صرف شرط نہیں ہے، عبادات کے لیے ذہنی بلوغت بھی شرط ہے۔ یعنی عورت مرد سے 5 سال پہلے بالغ عقلی بھی رکھتی ہے اور بلوغت جسمی بھی رکھتی ہے۔ مجھے پتا ہے واہ واہ نہیں ہوگی اس مسئلے میں، کیوں؟ کیونکہ مردوں کا معاشرہ ہے، دال نہیں گلتی ہماری۔ مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ عورت پہلے بالغ ہوتی ہے عقلی طور پر اور جسمانی طور پر، خدا پہلے اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، مرد سے پہلے بلا رہا ہے، توجہ رکھیے گا۔ ہاں اس کے کچھ نواقص ہیں عبادات کے، جذبات کے لحاظ سے، وہ اس کی ساخت ہے، وہ اس کی خلقت ہے، وہ خدا نے رکھی، وہ عیب نہیں ہے اس کے لیے، وہ اس کے لیے حسن ہے، وہ اس کے لیے خوبی ہے کہ خدا نے اس کا احساسات والا بنایا ہے، اس کو جذبات رکھنے والا بنایا ہے۔ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد والے محمد پر۔ چنانچہ امام جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اشدکم اکراما لحلائلہم، امام کیا کہہ رہے ہیں، تم میں سورہ حجرات کی آیت ہے نا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ باتقوی ترین کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے, سب سے زیادہ پرہیزگار ہے, سب سے زیادہ خدا کے حلال حرام کی پابندی کرنے والا ہے. اب جو وارث علم خدا ہے, وارث علم کتاب خدا ہے, قرآن ناطق ہے, وہ بتائے گا اس آیت کا مصداق کیا ہے. اب امام فرما رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ, یہاں تک قرآن کی آیت بھی سیم ہے, امام کا لفظ بھی سیم ہے. وہاں ہے اتقاکم, جو تقوی زیادہ رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ متقی ہے, وہ خدا کی بارگاہ میں باعزت ہے. امام نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اشدکم اکراما لحلائلہم, جو اپنی زوجات کی زیادہ عزت و تکریم کرنے والا ہو, جو اپنی بیویوں کی, اپنی زوجات کی تکریم کرنے والا ہے, وہ خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ باعزت ہے. اور اسی لیے کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی بیوی اپنے شوہر یعنی مولوی کے پیچھے نماز پڑھے, اس کا مطلب ہے وہ صحیح مومن اور صحیح عدالت والا ہے. کیونکہ باہر تو پتہ نہیں چلتا نا مولوی صاحب کا کون ہے کیسے, لیکن گھر میں پتہ چلتا ہے کہ بیوی پہ چیخ رہے, چلا رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. جس کی زوجہ اس کے پیچھے نماز پڑھے وہ صحیح عدالت والا ہے, توجہ رکھے گا, پتہ چلے گا کہ کون کتنا ہے. یہاں پہ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ متقی وہ ہے جو اپنی زوجات کا احترام کرنے والا ہے. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنی زوجہ کا احترام کرنے والا ہوں, توجہ رکھیے گا. اور پھر جتنی تاکید ہماری آئلی زندگی کے بارے میں ہے, ہماری خاندانی زندگی کے بارے میں ہے, اتنی تاکید آپ کو شاید کسی اور چیز کے لیے نہیں ملے گی جتنی تاکید کی ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گھنٹہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنا, ایک گھنٹہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنا میری مسجد میں تین دن کے اعتکاف سے افضل ہے. یہ بیٹھنا بیوی کو قرآن سنانا نہیں ہے, گپ شپ کرنا ہے, میل ملاقات کرنی ہے, احوال پرسی کرنی ہے. ہم اتنے مصروف ہوتے چلے جا رہے ہیں اپنی فیملی لائف میں کہ ہمارے پاس اوسطاً ایوریج دو منٹ نہیں ہیں کہ ہم آپس میں ٹاک کر سکے, گفتگو کر سکے. ایوریج دو منٹ نہیں ہے ہمارے پاس. آپ کہتے ہیں کہ ہم تو گفتگو کرتے ہیں بھائی, بیوی ہے, شوہر ہے, تو گفتگو تو ہوتی ہے مولانا. وہ گفتگو شمار نہیں ہوتی. گفتگو اسے کہا جاتا ہے جو آپ کے سکون ذہنی کا سبب بنے, جو آپ کی زوجہ کے سکون ذہنی کا سبب بنے, اور دونوں مل کر دنیا کی خوبصورت زندگی کی تعمیر کرے اور آخرت کو آباد کرے. وہ گفتگو شمار کی جائے گی. دو منٹ اوسطاً ہمارے پاس نہیں ہم مل کر بیٹھ کر احوال پرسی کر سکے. میں پہنچوں آفس سے, وہ پوچھے نہ پوچھے میرا فرض ہے کہ میں اس سے پوچھوں تم کیسی ہو, تمہارا دن کیسا گزرا, تم تھک گئی ہوگی, تھوڑا سا آرام کر لو. حتیٰ کہ روایت میں ہے, روایت میں انی احبکی, آئی لو یو, میں تم سے محبت کرتا ہوں, یہ جملہ تم اپنی بیوی زوجہ سے کہو تو یہ جملہ زندگی بھر اس کے دل سے نہیں نکل سکتا. کون سا ایسا دین ہوگا جو بیوی سے اظہار محبت کو عبادت قرار دیتا ہے؟ کون سا ایسا مکتب اہل بیت کے علاوہ کون سا ایسا مکتب ہوگا جو بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنے کو عبادت قرار دیتا ہے؟ کہیں اور نہیں ملے گا, جسے مکتب اہل بیت ملے گا آپ کو, کہ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا, گپ شپ کرنا, ہنسنا, بولنا, چائے پینا, یہ سب کیا ہے. لیکن ہم اوسطاً دو منٹ تعمیری گفتگو نہیں کرتے. تعمیری گفتگو جس سے مجھے سکون ملے, اسے سکون ملے. ہم گھر میں طالبان ہوتے ہیں, اگر وہ ابو بغدادی نہیں ہے تو میں ابو بغدادی بنتا ہوں, وہ جو ہے وہ مظلوم ستم زدہ ہوتی ہے, وہ ستم زدہ ہوتی ہے, وہ میں مظلوم عوام بن جاتا ہوں. معمولاً یہی چل رہا ہوتا ہے سین گھروں میں, معذرت کے ساتھ. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا کہ ان اکرمکم عند اللہ اشد اکراما لحلائلہم, تم میں زیادہ متقی وہ ہے, زیادہ تقوی والا ہے وہ ہے. نماز میں مت جاؤ, روزے میں مت جاؤ, یہ دیکھو کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق میں کیسا. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. بس یہ آئمہ کا مقصد ہے کہ جہاں سات بیٹھنے کو، اس لیے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ زندگی آئلی جب بنتی ہے، نکاح ہوتا ہے، مشترکہ زندگی ازدواجی شروع کرتے ہیں، تین نشانیاں اللہ میں نے بتائی ہیں، پیارے گھر کی، سنہرے گھر کی، رحمت والے گھر کی، جہاں پر انسان تربیت پا سکے۔ توجہ رکھے گا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون حاصل ہو تمہیں جس گھر میں۔ تم آفس سے ایسے تیزی سے لوٹ کر آؤ کہ باہر خطرہ ہے، اندر امن ہے، باہر دھوپ ہے، اندر اے سی ہے، باہر گرمی ہے، اندر امن ہے۔ کیا ہمارے گھر ایسے ہی ہیں کہ شوہر لپک لپک کے گھر کی طرف آئے کہ گھر میں امن ہے؟ خدا تو کہہ رہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون حاصل کرو۔ کیا ہمارے گھروں میں سکون ہے؟ کیا میں خود سکون ایجاد کرنے والا ہوں اپنے گھر میں، اپنی زوجہ اور اپنے بچوں کے لیے، یا میرا نام بھی ابو بکر بغدادی کے بعد دوسرے نمبر پہ لکھا جائے، یا ملا عمر کے بعد میرا نام لکھا جائے؟ کہ صاحب گھر میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے صاحب سن گیا، کرفیو لگ گیا ہے، سناٹا چھا گیا ہے۔ خدا تو کہہ رہا ہے سکون حاصل کرو، بیوی گھر میں ایسا ماحول بنائے کہ سکون مل سکے در حقیقت تمہیں اپنے گھر میں۔ سکون کا مطلب یہ کہ ذہنی سکون، جسمانی سکون، تم خدا کے بارے میں سوچ سکو، تم اہل بیت کے بارے میں سوچ سکو، تم بچوں کے مستقبل کے بارے میں کچھ پلان کر سکو، یہ ہے سکون کا مطلب۔ تم عبادت کر سکو کچھ خدا کی، اہل بیت کی، یہ ہے سکون کا مطلب۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان اس نے مودت قرار دی، محبت نہیں، مودت، گہری محبت قرار دی، وہ مودت جو اہل بیت سے چاہیے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبت نہیں چاہیے اہل بیت کے لیے، مودت چاہیے، مودت محبت سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے خدا نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودت قرار دی، گہری محبت قرار دی ہے، وَرَحْمَةً قرار دیا ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے رحم دل بن جاؤ۔ میں درود بھیجے محمد والے کہ واقعاً ہمارے گھر ایسے ہی ہیں کہ ہمیں سکون ملے، بیوی کو سکون ملے، بچوں کو سکون ملے۔ عزیزہ نگرامی، یہ ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آئیے امام کے پاس چلیں اور اسے پوچھیں مولا بتائیے، آج آپ کا یوم شہادت ہے، آج آپ کے در پر آئے ہیں، آج آپ کی دہلیز پہ آئیں، آپ ہمیں رزق دیجئے، آپ ہمیں آج ایسا رزق دیجئے جو دنیا میں بھی کام ہے، آخرت میں بھی کام۔ مل کے درود بھیجئے محمد والے محمد۔ مولا فرماتے ہیں کہ مل کے درود بھیجئے محمد والے محمد پر۔ ان العبد، مولا کیا فرما رہے ہیں، ان العبد لیذنب الذنب، جب بندہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے، فَيُذْوَ عَنْهُ الرِّزْقُ، اس سے روزی چھین لی جاتی ہے۔ جیسے ہی میں نے گناہ کیا، اِنَّ الْعَبْدَ لِيُذْنِبَ الذَّنْبَ فَيُذْوَ عَنْهُ الرِّزْقُ، رزق اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ رزق سے مراد اوور ٹائم نہیں ہے، انکریمنٹ نہیں ہے سرے، وہ بھی رزق ہے۔ رزق سے مراد وہ فکر، وہ سوچ، وہ اخلاق، وہ زندگی ہے جس میں میں دنیا کو بہتر بنا کر آخرت کا سامان کر سکوں، وہ رزق ہے۔ یہ رزق تو کھا رہے ہیں ہم، یہ کھائیں گے پئیں گے ختم ہو جائے گا، حقیقی رزق وہ ہے کہ میں اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کروں کہ میں امام کا ناصر بن سکوں، میں امام کا سپاہی بن سکوں، میں امام کے کام آ سکوں۔ اب پانچویں امام جو فرما رہے ہیں، تم میرے پاس آئے ہو، دیکھو جب بھی تم گناہ کرو گے تم سے رزق لے لیا جائے گا۔ یہ جو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں ہم، یہ رزق لے لیے گئے نماز پڑھنے کا۔ یہ جو گھر والوں کے سامنے بدتہذیبی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بد احترامی کرتے ہیں، یہ رزق لے لیا گیا ہے ہم سے کہ تم اس قابل نہیں کہ اپنی زوجہ سے یا اپنے شوہر سے یا اپنے بچوں سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر سکو۔ تم سے نماز شب کا رزق لے لیا گیا ہے، دن بھر کے گناہ کیے ہیں، تم سے فجر کی نماز قضا ہو گئی یا نماز شب قضا ہو گئی، یقیناً تم نے دن میں کوئی کام کیے تھے جس کی وجہ سے خدا نے سجدے کی صلاحیت اور موقع تم سے سلب کر لیا ہے۔ یہ جو جلدی جلدی نماز پڑھیں، نماز کو ذبح کرتے ہیں بقول معروف اور کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ رزق کی کمی ہے۔ یہ جو ہمیں اصلاح کی مجلسوں سے نفرت ہونے لگی ہے، ہمیں امر بالمعروف سے نفرت ہونے لگی ہے کہ مولانا کیا بحث لے کے بیٹھ گئے ہیں، یہ رزق کی کمی ہے۔ کہ ہمیں ایسی محافل سے، ایسی مجالس سے، ایسے اقوال سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، امام فرمائے جب بھی تم گناہ کرو گے رزق میں کمی آئے گی. رزق روٹی کا نام نہیں ہے, چائے کا نام نہیں ہے, آٹا دال چاول کا نام نہیں ہے. رزق وہ ہے جو تم سے بندگی کی صلاحیت لے لے. مل کے درود بھیجے محمد والے. دوسرا قول الصبر و صبران. ویسے تو صبر کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں, آئمہ نے بیان کی, لیکن اس موقع میں ہم نے صبر کی دو قسمیں کی, الصبر و صبران وصبر علی البلایا. صبر علی البلایا, سختیوں پر. زندگی میں سختی آتی ہے, ہر ایک کی زندگی میں سختی ہے. صبر فحسن جمیل, یہ بہت اچھا صبر ہے. امام نے کہا فصبر جمیل, جو سورہ یوسف میں ہے, حضرت یعقوب نے کہا تھا میں صبر جمیل کروں گا. صبر جمیل کروں گا یعنی شکایت بھی خدا سے کروں گا, تم سے کچھ نہیں کہوں گا. صبر جمیل اسے کہا جاتا ہے جس میں شکایت خدا کے علاوہ کسی اور سے نہیں کی, بندوں سے شکایت نہیں ہوتی. یہ جو ہم آپس میں شکایت کر رہے ہوتے ہیں رشتہ داروں سے, بہن بھائیوں سے, نہیں, یہ شکایت جو ہے وہ صبر جمیل نہیں. پھر کہتے ہیں ہم صبر کرنے والے. صبر جمیل وہ ہے جس میں شکایت صرف اللہ سے ہوتی ہے, اللہ کے سامنے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. امام نے کہا فصبر علی البلایا, مصیبتوں میں صبر, فصبر جمیل. اور اس کے بعد فرمایا امام نے وہ افضل الصبرین, لیکن ان دو صبروں میں سے سب سے افضل صبر کون سا ہے. اب امام فرما رہے ہیں, دیکھیں ہماری توجہ کو ڈائیورٹ کر رہا ہے امام روحانیت کی طرف, مادی سے ہٹا کر, مادی رزق سے ہٹا کر اصل روحانی رزق کی طرف لے جا رہا ہے امام. امام ہادی ہے, امام رہنما ہے, امام ہمیں قیامت تک کا راستہ دکھا رہا ہے. امام نور ہے تو امام کا کلام بھی نور ہے, امام ہادی ہے تو امام کا کلام بھی ہادی ہے, امام معصوم ہے تو امام کا کلام بھی معصوم ہے, امام راہ گشا ہے تو امام کا کلام بھی راہ گشا ہے. لہذا امام کا کلام بتا رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے امام, وہ افضل الصبرین, افضل ترین صبر کون سا ہے, ظاہری صبر سے ہٹ کر. تم سختیوں میں صبر کرو بہت اچھا ہے, بہت بہترین ہے, یہ حسن جمیل ہے, بہترین تمہیں جزا ملنے والی ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ ایک اور سخت صبر ہے, وہ ہے الصبر علی المحارم, حرام کاموں پہ صبر کرنا دل چاہ رہا ہے انسان کا. امام کہہ رہے ہیں صبر کرو, یہ افضل ترین صبر ہے. اور صبر کا اعلیٰ ترین درجہ جو تین درجات بیان کی دوسرے آئمہ سے جو حدیث ہے, اس میں اعلیٰ ترین درجہ یہی ہے کہ جو حرام کاموں پہ صبر کی جائے. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد. پھر امام نے فرمایا, آخری حدیث بیان کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں, کہ ہم سب چاہتے ہیں کونوں ماں صادقون, مولا آپ کے ساتھ ہوں تو کیسے ساتھ ہوں, کیا کام کریں. مولا نے کہا اپنی زبان کی حفاظت کرو, اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو, انصاف کا سلوک کرو, تم ہمارے شیعہ بنتے چلے جاؤ گے. امام فرما رہے ہیں کہ یہ جو مختلف تمہیں عزم نظر آ رہے ہیں, مذاہب نظر آ رہے ہیں, راستے نظر آ رہے ہیں, مختلف لوگ ہیں نا, کوئی سینے پہ ہاتھ باندھ رہا ہے, کوئی ناف پہ ہاتھ باندھ رہا ہے, کوئی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے, کوئی ہری پگڑی لگائے ہوا ہے, کوئی پیلی پگڑی لگائے ہوا ہے. اب اتنے سارے رستے ہیں, انسان تھوڑا سا پریشان ہو تو جائے تو کہاں جائے. امام نے کہا کہ لا تذهب بكم المذاہب, یہ الگ الگ راستے جو نظر آ رہے ہیں نا, یہ تمہیں گمراہ نہیں کر دیں, یہ تمہیں کھینچ نہیں لیں. مولا کیا کام کریں, بعض اوقات انسان سوچتا ہے اپنے عقیدے کی تھاٹ کے بارے میں, درستگی اور پختگی کے بارے میں سوچنا کوئی بری بات نہیں ہے, تحقیق کرنا بری بات نہیں ہے. نوجوان آگے سوال کرتے ہیں, مولوی کو آتا نہیں, وہ کہتا تم کافر ہو گئے, تم ملحد ہو گئے ہو, تمہیں یقین نہیں اپنے پر. وہ مولوی کو جواب دینا نہیں آتا کہ وہ نوجوانوں کو قائل کر سکے. وہ علن سوال کرنا نوجوان کا حق ہے, وہ پوچھے بتائیے میں حق پر ہوں یا فلاں حق پر ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں, امام کہہ رہے ہیں دیکھو ایک راستہ ایسا ہے جو تمہیں سچے طریقے سے ہمارے راستے پہ ثابت قدم رکھے گا. لا تذهبوا بكم المذاہب, یہ مختلف راستے تمہیں ہمارے راستے سے ہٹا مت دیں. امام فرما رہے ہیں فواللہ ما شیعتنا الا من اطاع اللہ, ہمارا شیعہ وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اور پھر اگر وہ اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہے تو کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا. تو جب اللہ کی ولایت پر ایمان رکھتا ہے تو پھر رسول کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے, اور جب رسول کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے تو غدیر خم میں جب رسول کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ نظر آتا ہے تو علی کی ولایت پر ایمان رکھتا ہے.
ممکن نہیں ہے کہ کوئی خدا تک پہنچے مصطفیٰ تک نہ پہنچے، اور ممکن نہیں ہے کوئی مصطفیٰ تک پہنچے علی تک نہ پہنچے، اور ممکن نہیں ہے کوئی علی تک پہنچے مصطفیٰ تک نہ پہنچے، اور ممکن نہیں ہے کوئی مصطفیٰ تک پہنچے خدا تک نہ پہنچے، ممکن نہیں ہے۔ لہذا امام کہہ رہے کہ ہمارا شیعہ وہ جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی، توحید تمہاری ایسی ہونی چاہیے۔ اب کچھ لوگوں کی سوئی صرف توحید پر اٹک جاتی ہے، لا الہ الا اللہ کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں، جیسے خوارج کی سوئی رسول کی ولایت تک تو آئی لیکن علی کی ولایت تک نہیں آئی، انہوں نے کہا علی جو ہے ہمارا امام نہیں ہے۔ بہت سوں کی سوئیاں اللہ کی توحید پر اٹک گئیں، بہت سوں کی سوئی رسول کی رسالت پر اٹک گئیں، کہیں اور بھی بہک گئیں، لیکن حقیقی شیعہ وہ ہے جو توحید کو بھی مانتا ہے، نبوت و خاتمیت کو بھی مانتا ہے، علی اور اولاد علی کی ولایت کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور آخری روایت عرض کروں، آپ کی زحمت تمام کروں، ایک نقطہ جسے میں ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں، ابھی محرم آنے والا ہے، ہم سب محرم کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی کچھ دن بعد آپ کو پوسٹیں آنی شروع ہو جائیں گی، محرم میں 18 دن رہ گئے، محرم میں 20 دن رہ گئے، حسین کے گھر میں عید نہیں ہوئی۔ دیکھیے عید کا تصور جو سر پھرے ہیں نا، جن کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہ پھر ایسی باولی حرکتیں کرتے ہیں بے سر و پیر کی۔ عید کا تصور وہ نہیں ہے جو ہم تصور کرتے ہیں، ناچ گانا دھن لڑکا کھانا پینا جانور اتنا پیٹ بھرنا اور اس کے بعد جو ہے وہ مست ہو جانا دنیا میں۔ عید کا تصور کیا ہے؟ جمع ہونا، خدا کو یاد کرنا، امام زمانہ کی ولایت کا اعتراف کرنا، اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کرنا۔ اس لیے مستحب ہے کہ عید کے دن کیا پڑھو؟ دعا ندبہ پڑھو۔ دعا ندبہ کیا ہے؟ امام کی یاد میں گریا، ندبہ کہتے ہیں دعا گریا، یعنی ایک مومن پڑھے اور گریا نہ کرے۔ ممکن نہیں ہے کہ دعا ندبہ پڑھے گریا نہ کرے۔ فضائل بھی ہم صاحب پہ ہیں، کسی مجلس کی ضرورت نہیں ہے، کسی ماتم کی ضرورت ہے، خود بہت سینے پہ ہاتھ اٹھے گا، دعا ندبہ پڑھیں گے، ہائے مولا کہیں گے آپ، ہائے امام زمانہ کہیں گے آپ۔ کیوں؟ تاکہ عید کا دن اجتماع کا دن ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہم بستگی و وحدت اور اتحاد کا دن ہے۔ لہذا یہ فرد و تفرید ہوتی ہے۔ لہذا ابھی پوسٹ آنے لگیں گی کہ محرم میں اتنے دن رہ گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، محرم کا استقبال کیا جائے، لیکن کیا کبھی ہم نے عید غدیر کے لیے روز شماری کی ہے کہ عید غدیر میں 13 دن رہ گئے، عید غدیر میں 15 دن رہ گئے، عید غدیر میں ہفتہ رہ گیا؟ یہ آپ کو پوسٹ نہیں ملے گی۔ کربلا بنی ہی اسی لیے ہے کہ غدیر کو فراموش کر دیا، غدیر فراموش نہ ہوتی تو پھر کربلا نہ بنتی۔ غدیر کو زندہ رکھے، غدیر کے لیے روز شماری کرے، غدیر کے لیے کاؤنٹنگ کرے۔ روایات میں یہ نہیں ملتا کہ آپ عاشور کے دن کھانا کھلائیں، ٹھیک ہے آپ امام کے نام پہ کھانا کھلاتے کوئی مسئلہ نہیں، بہت اچھا ثواب ہے، لیکن غدیر کے دن کھانا کھلانے کا ثواب اتنا ہے کہ آپ لاکھوں انبیاء سے، ہزاروں انبیاء سے جو ہے وہ آپ مصافحہ کرتے ہیں، غدیر کے دن کھانا کھلانا۔ توجہ رکھے گا، نئے کپڑے پہنے غدیر کے دن پہنے، عیدی دن ہی غدیر کے دن دیں، پکوان بنانا کھلانا ہے بنانا ہے عید کے دن کھلائیں، لوگوں کو دعوت دیں، میرے گھر کا دروازہ آج کھلا ہے۔ ہم جب زمانۂ طالبیل میں ایران میں تھے قم میں، تو عید غدیر کے دن سادات جو تھے اپنے گھروں میں ہرا پرچم لگا دیتے تھے اور دروازہ کھول دیتے تھے، دسترخوان سجا دیتے تھے، جیسے ہم 22 رجب کو کرتے ہیں، سادات جو ہیں ایران و عراق میں کیا کرتے ہیں 18 ذوالحج کے دن۔ ہم غدیری ہیں، ہم علوی ہیں، ہم ولایتی ہیں، دروازہ کھول دیتے ہیں، دسترخوان سجا ہے علی کی ولایت کے نام پر، آؤ کھاتے جاؤ اور علی کے گن گاتے چلے جاؤ۔ اور پھر اس دن کے اعمال ہیں، اس دن ایک صیغہ پڑھا جاتا ہے، صیغہ اخوت پڑھا جاتا ہے، یعنی علی کی محبت میں بھائی بھائی بن جاؤ، علی کی محبت میں باہم شیر و شکر ہو جاؤ، نفرتوں کو مٹا دو۔ عید غدیر کے لیے روز شماری کریں عزیزانی کرامی، عید کو فراموش نہ کریں، یہ وہ عید ہے جو 3 دن عید رہی ہے، 3 دن علی کے سر پر رسول کی دستار، خیمہ سجا تھا، علی بیٹھے تھے، زن و مرد حاجی آ کر علی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، سلموا علی علی بمراہ، علی کو آج علی کہہ کر نہیں، علی کو آج داماد کہہ کر نہیں، علی کو آج اول من اسلمہ کہہ کر نہیں، علی کو آج افضل من ضربت علی افضل من عبادت ثقلین کہہ کر نہیں بلکہ علی کو آج امیر المؤمنین کہہ کر سلام کرو، علی کو آج ولی کہو، علی کو آج امام کہو، علی کو آج سرپرست کہو، یہ ہے مولا کی. لہذا یہ ہے کونوا مع الصادقین، ان اعیاد کو زندہ کریں عزیزان گرامی، ان مسائل کو زندہ کرے تاکہ ہماری زندگی اہل بیت کے تابع ہو سکے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس آپ کی زحمت تمام کیا، دو تین حدیث اور تھی لیکن یہی پہ اکتفا کرتا ہوں. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہونا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد عورت میں سے جو بھی کوئی نیک عمل کرے، وہ مؤمن اور وہ ایمان رکھتا ہو، فلا نحیینہ حیاتا طیبہ. مرد اور عورت ہونا افضل نہیں ہے، مرد کہتے ہم افضل ہیں، عورت کہتے ہم افضل ہیں، کوئی افضل نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو صاحب تقوی صاحب کردار ہے وہ افضل ہے، نہ مرد ہونا افضل ہے نہ عورت ہونا افضل ہے. آپ کو خدا نے مرد بنایا ہے، عورت کو عورت بنایا ہے، نہ آپ کے لیے فضیلت ہے نہ اس کے لیے فضیلت ہے. فضیلت کردار سے اور تقوی سے، فضیلت اہل بیت کی پیروی سے. خدا کہہ رہا ہے کہ مرد عورت میں سے کوئی بھی نیک عمل انجام دے، کیونکہ ہم نے تقسیم کیا ہے نا. آپ روز قیامت کہیں خداوندہ مجھے عورت پیدا کیوں نہیں کیا، عورت کہیں مجھے مرد پیدا ہی نہیں کیا، خدا کہہ کہ یہ میری مرضی تھی، میں نے مسئلے دیکھے تمہیں مرد پیدا کیا جائے تمہیں عورت پیدا کیا جائے. اصل یہ کہ تمہارا کردار کیا ہے، تم کرتے کیا ہو، تم صنف نازک رہ کر اپنی ذمہ داریوں میں عمل پیدا ہوتی ہو، کہ تم مرد رہ کر قوام بن کر اپنے ذمہ داریوں میں عمل پیدا ہو. من عمل صالحا، کوئی نیک عمل انجام دے، مرد ہو یا عورت، وہ مؤمن ایمان رکھتا ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. یہ پاکیزہ زندگی آخرت میں ملے گی، وہ 100% والی ملے گی، دنیا میں اس کا اثر ملے گا. یہ جو احادیث میں نے امام کی سنائی کہ رزق کم ہو جاتا ہے، انسان جو ہے خدا کی اطاعت کر کے توحید کو، نبوت کو، ولایت کو پا لیتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ پاکیزہ زندگی ہے کہ جس کے اثرات اس دنیا سے ظاہر ہوتے. علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیدان، یعنی مغرب تشیع کی تاریخ میں ایسی مارکت اور آرا تفسیر نہیں لکھی گئی. علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر المیدان، آپ کی زوجہ کا انتقال ہوا، آپ بہت روئے. کسی طالب علم نے سوچا کہ شاید بیوی کے مرنے پر معترض ہیں، تو کہا کہ موت تو برحق ہے. آغا صاحب استاد محترم آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا کہ موت تو برحق ہے، موت پہ گریہ نہیں کر رہا ہوں، خدا کے فیصلے پر راضی ہوں، اس پہ نالا نہیں ہوں، میں اس بات پہ گریہ کر رہا ہوں اس 35-40 برس میں یہ میرے ساتھ ساتھ تھی، قدم قدم پہ تھی. اگر تفسیر المیدان محمد حسین طباطبائی کے قلم نے لکھی ہے، لیکن اس قلم کے پیچھے جو طاقت ہے وہ میری زوجہ کی طاقت و قدرت تھی. میں اس کے ساتھ چھٹ جانے پہ گریہ کر رہا ہوں، اس کی رفاقت جو چھٹ گئی ہے. علامہ طباطبائی کہتے ہیں یہ تفسیر دو انسانوں نے لکھی، ایک طباطبائی حقیر نے، ایک میری زوجہ نے. رات کی تاریکی میں جب میں شبہائے رمضان میں تفسیر لکھا کرتا تھا، یہ گرم گرم چائے لا کر میرے پاس رکھ دیا کرتی تھی. میں مطالعہ ہوتا تھا، چائے ٹھنڈی ہو جاتی تھی، دوبارہ گرم کر کے لاتی تھی، میرا خیال رکھتی تھی. ایسے ہوتے ہیں علماء، ایسے ہوتے ہیں مجتہدین، ایسے ہوتے ہیں آئمہ کے شاگرد. لہذا یقیناً جن کی شریک حیات چلی جاتی ہیں، ان کا آدھا تن اس دنیا سے چلا جاتا ہے، زندگی بظاہر ایسا لگتا ہے ویران ہو گیا. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ زوجہ کے انتقال کے بعد ان کی زندگی ویران ہو گئی. بہرحال ویران نہیں ہونی چاہیے، خدا تو ہے، زوجہ چلی گئی تو کیا ہوا، امام تو ہیں، انسان زندگی گزارتا ہے. لیکن بہرحال زوجہ کے نہ ہونے کا قلق اور غم اتنا ہوتا ہے کہ انسان آدھا ہو جاتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہا ہے جو فاتح خیبر ہے، جو فاتح خیبر ہے وہ کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ فاطمہ کے چلے جانے سے میرا غم سرمدی ہو گیا. یقیناً شریک حیات اگر چلی جائے، زوجہ چلی جائے، زندگی آدھی چلی جاتی. لوگوں نے کہا ایسا لگتا ہے آدھا وجود ہمارا قبر میں دفن ہو گیا، زندگی کی دھوپ میں، زندگی کی چھاؤں میں، زندگی کی خوشیوں میں، زندگی کے دکھوں میں، جس نے تمہارا ساتھ دیا وہ تمہاری زوجہ تھی، جس نے تمہارے بچوں کو پالا، تمہاری عزت کو عزت رکھا، تمہارے بھرم کو بھرم رکھا وہ تمہاری زوجہ تھی. یقیناً بڑا سخت ہوتا ہے انسان کے لیے. یہ مجلس ہمارے لیے بہت بڑا عبرت کا ذریعہ ہے. جانے والا چلا گیا, اس کی مدت بیت گئی, زندگی تمام ہو گئی, میری اور آپ کی زندگی کی کتاب ابھی کھلی ہے. میرے ہاتھ میں عمل کا قلم ہے, میں چاہوں تو اپنی کتاب زندگی پر نیکیاں لکھوں, حسنات لکھوں, اچھائیاں لکھوں, چاہوں تو برا عمل لکھوں, یہ میرے اختیار میں ہے. جانے والا چلا گیا, اس کے لیے ایصال ثواب ہے یہ مجلس, لیکن مجلس میں آنے والے کے لیے یہ مجلس سزا ایصال ہدایت ہے کہ جن کی زندگی میں شریک حیات کا رنگ ہے وہ ان کا احترام کریں. بس اجر کرامی آپ کی زحمت کا تمام کیا. علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں وہ مرثیہ مولا کائنات کا کہ جب آپ جناب زہرا کو دفنانے آئے ہیں, قبر کھودی ہے علی نے, 40 قبریں کھودی ہیں جناب زہرا کو دفنانے کے بعد, روایات میں ملتا ہے, تاریخ میں ملتا ہے 40 قبریں مشابک ہوتی ہیں کہ کوئی بے احترامی نہ ہو. رات کی تاریکی میں علی نے دفنایا ہے. جناب زہرا نے وصیت کی تھی, اے علی میں جن سے ناراض ہوں انہیں میرے جنازے پہ آنے مت دینا, فالا تعلم احدا, مدینہ میں کسی ایک کو خبر نہ کرنا. یہی وجہ ہے چاش کے وقت بیوی کی شہادت ہوئی تھی, رات کی تنہائی میں علی نے دفنایا ہے. بچے روتے تھے, علی مرتضیٰ چھوٹے بچوں کے منہ میں کپڑا رکھ دیتے تھے تاکہ رونے کی آواز بند. کتنی مظلوم ہے زہرا, بچوں کو رونے کی اجازت نہیں ہے, کیوں؟ زہرا کی وصیت پہ عمل کر سکے علی مرتضیٰ. اللہ اکبر. بس ایک دفعہ جناب زہرا نے بلایا اور وصیت کی ہے اور آخر میں کہا تھا, اے علی میرے حسین کا خیال بہت رکھنا. مولا کائنات نے جب دفنا رہے تھے نا یہی کہا تھا, یا رسول اللہ یہ امانت لوٹائی جا رہی ہے, علی راضی نہیں ہے, علی راضی نہیں ہے. یعنی علی در حقیقت خدا کی رضا پر راضی ہے لیکن اس حالت میں امانت لوٹائی جا رہی ہے, علی اس سے راضی نہیں ہے. استرجعت الامانہ یا ودیا, یہ امانت جو ودیت کی تھی آپ نے لوٹائی جا رہی ہے. یا رسول اللہ فاطمہ آپ کو کچھ نہیں بتائیں گی, فاطمہ نے تو مجھے بھی نہیں بتایا. عزیزو زن و شوہر کا رابطہ کتنا نزدیکی ہوتا ہے, کوئی بات چھپائے نہیں چھپ سکتی زن و شوہر میں, چھپانا بھی چاہے تو نہیں چھپ سکتی. لیکن یہ زہرائے مرضیہ ہے جس کی مرضی خدا کی مرضی ہے, آخر وقت تک علی مرتضیٰ کو اپنی پسلیوں کو نہیں بتایا. کب پتہ چلا مولا کائنات کو؟ جب غسل دے رہے تھے, غسل دیتے دیتے ظرف آب علی نے رکھا اور ایک دفعہ بلناواز سے گریا شروع کیا, ہائے فاطمہ تیرا زخمی پہلو ٹوٹی ہوئی پسلیاں. اللہ اکبر. کہا کہ یا رسول اللہ فاطمہ آپ کو نہیں بتائیں گی. فاہ سوال, آپ فاطمہ سے پوچھئے گا کہ اس امت نے آپ کی فاطمہ کے ساتھ کیا کیا کہ جاتے جاتے یہ کہہ رہی تھی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی کہ روز روشن پہ پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی. بس عزادارو جنازہ تیار ہو گیا, بچوں سے کہہ رہے ہیں علی آؤ ماں کو الوداع کرو. سب بچے آ گئے مگر حسین آگے نہیں بڑھتے. امام نے کہا کیا ماں کو الوداع نہیں کہو گے؟ حسین نے کہا بابا جب تک ماں نہ بلائے گی حسین بھی نہیں آئے گا الوداع کے لیے. روایت کہتی ہے بندے کفن ٹوٹے, فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے, آواز آئی آ میرے حسن آ جا, آ میرے حسین آ جا. بچے لپٹے, ارے حاطب کی آواز آئی علی مرتضیٰ کو حرام بپا ہو گیا, بچوں کو ہٹا دو ملائکہ میں قیامت بپا ہو گئی. عزیزانو آپ کو پتہ ہے نا جب خواتین میں جنازہ جاتا ہے خواتین لپٹ جاتی ہیں, بچے لپٹ گئے. علی تنے تنہا محرم ہیں، ہٹا رہے ہیں، کبھی زینب کو ہٹاتے ہیں ام کلثوم لپٹتی ہے، ام کلثوم کو ہٹاتے حسن لپٹتا ہے، حسن کو جدا کرتے حسین لپٹتا ہے، میں کو علی بڑے پیار سے بچوں کو جدا کر دیا آپ نے، مگر یاد رکھنا علی مرتضیٰ یہ مدینہ ہے، سر پہ حجرے کی چھت ہے، رات کی تاریکی ہے، ارے ماں کا جنازہ، بچوں کی ماں کا جنازہ کفن میں لپٹا ہے، بہت پیار سے ہٹا رہے ہو، سینے سے لگا رہے ہو، مگر ذرا عاشور کے دن کربلا آ جانا، ایک بچی آئے گی ودا کرنے بابا کے لاشے پر، ارے اسے بھی جدا کیا جائے گا، مگر کوئی دست سے شفقت نہیں پھیرے گا، کوئی سینے سے نہیں لگائے گا، ہاں کیا کرے گا، ارے کوئی تماچے لگائے گا، کوئی تازیانے مارے گا، کوئی دور علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہم اس قلیل عبادت کو قبول فرما، مرحوما کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے قبر کو نور آل محمد سے منور فرما، منازل قبر و برزخ کو آسان فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے لواحقین کو ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ائمہ کے ساتھ حقیقی معرفت حاصل کرنے اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، روز قیامت ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، دنیا میں ان کی محبت اور ولایت پر ثابت قدم عطا فرما. ایک مرتبہ سورۃ الحمد اول آخر درود با توجہ کے ساتھ سیدہ نازلی حسن بنت سید ہاشم نواب کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.